ایران میں جشن ولادت امام رضا علیہ السلام کا آغاز، روضہ مبارک کی چادر اور گنبد طلائی کے پرچم کی تبدیلی۔ ایران شام کے مسئلے سے لا تعلق نہیں رہے گا، سپاہ پاسداران انقلاب کے کمانڈروں کی سالانہ اجلاس سے صدر مملکت کا خطاب۔ صدارتی الیکشن وقت پر ہوگا، صوبائی قبائلی عمائدین سے ملاقات میں افغان صدر کا اعلان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم ناظرین، خبرنامے کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahtv.ir اور ہمارا ای میل ایڈریس ہے khabrein@sahtv.ir۔ انٹرنیٹ پر براہ راست ہماری نشریات آپ ان پتوں پر دیکھ سکتے ہیں، urdu.sahtv.ir/ios، urdu.sahtv.ir/android اور urdu.sahtv.ir/live۔ لیجیے اب آپ تفصیل کے ساتھ خبریں ملاحظہ فرمائیے۔ امام رضا علیہ السلام کے روضہ مبارک کی چادر اور گنبد طلائی پر نصب پرچم ایک پروقار تقریب کے دوران تبدیل کر دیا گیا۔ زریح مبارک کی چادر اور سبز پرچم کی تبدیلی کی اس قدیم اور پروقار تقریب میں لاکھوں کی تعداد میں عقیدت مندوں نے شرکت کی۔ حضرت امام رضا علیہ السلام کی زریح مبارک کی چادر اور پرچم کی تبدیلی سال میں دو مرتبہ انجام پاتی ہے، ایک بار آپ کے یوم ولادت کے دن اور دوسرے محرم الحرام کی آمد کے موقع پر، جب بارگاہ ملکوتی امام رضا علیہ السلام پر سیاہ پرچم نصب کیا جاتا ہے۔ مشہد مقدس سے ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق، آسمان ولایت و امامت کے آٹھویں درخشاں ستارے حضرت امام رضا علیہ السلام کے یوم ولادت کے موقع پر پورا شہر خوشی اور مسرت میں ڈوبا ہوا ہے۔ جگہ جگہ رنگ برنگی جھنڈیاں لہرا رہی ہیں اور مختلف مقامات پر چراغانی بھی کی جا رہی ہے۔ بارگاہ رضوی کو بھی بڑے ہی خوبصورت انداز میں رنگین کمکموں اور لائٹوں سے سجایا گیا ہے۔ بارگاہ رضوی کے تمام صحن زائرین سے بھرے پڑے ہیں اور ہر طرف درود و سلام اور قصیدہ خوانی کی صدائیں سنائی دے رہی ہیں۔ امام رضا علیہ السلام کو یوم ولادت کل 11 ذیقات کو ہے، لیکن آپ کا جشن ولادت پورے ملک میں آج ہی سے شروع ہو چکا ہے۔ صدر مملکہ ڈاکٹر حسن روحانی نے کہا ہے کہ ایران شام کے حوالے سے لا تعلق نہیں رہ سکتا۔ یہ بات انہوں نے تہران میں سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے اعلی عہدیداروں اور کمانڈروں کی سالانہ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ صدر ڈاکٹر حسن روحانی نے مشرق وسطی اور شام کی صورتحال کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ خطے کی اقوام شام کے مسائل سے لا تعلق نہیں رہ سکتی۔ انہوں نے کہا کہ علاقے پر فوجی تسلط جمانے کے موقع تلاش کرنا مغرب کی سب سے بڑی غلطی ہے۔ ایران کے صدر نے یہ بات زور دے کر کہی کہ اسلامی جمہوریہ ایران خطے پر اپنا فوجی تسلط قائم کرنے کا خواہاں نہیں ہے۔ تاہم انہوں نے کہا کہ میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ایران آج خطے کی بڑی طاقت ہے اور اس کی وجہ انقلاب اسلامی کی نظریاتی بالادستی ہے۔ صدر حسن روحانی نے خطے کی سلامتی کے تحفظ میں سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے کردار کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی خطے میں جنگ کی نہیں بلکہ امن و سلامتی کی فوج ہے۔ صدر مملکت نے کہا کہ ایران جمہوریت، استحکام، اتحاد اور برادرانہ تعلقات پر یقین رکھتا ہے اور یہی انقلاب اسلامی کا پیغام ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران دہشت گردی اور عام تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کی بھینٹ چڑھنے والا ملک ہے، لہذا خطے سے دہشت گردی کا خاتمہ بھی ہمارے ڈائیلاگ کا اہم موضوع ہے۔ صدر نے خطے میں موجود غیر ملکی فوجوں کو بن بلائے مہمان قرار دیتے ہوئے کہا کہ بن بلائے مہمانوں کو خطے سے فوری طور پر چلے جانا چاہیے۔ صدر کا کہنا تھا کہ بن بلائے مہمانوں کے چلے جانے کے بعد ہی یہ علاقہ پہلے سے زیادہ ترقی کر سکتا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ امریکہ کو حق نہیں ہے کہ وہ دوسرے ملکوں سے دھونس و دھمکی کی زبان میں بات کرے۔ وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے لبنان کے المیادین ٹیلی ویژن چینل سے خصوصی گفتگو میں دیگر ملکوں سے امریکہ کے زور زبردستی کے رویے پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران چاہتا ہے کہ مشرق وسطی کے علاقے کو عام تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں سے پاک کیا جائے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا کہ کیمیائی ہتھیاروں کا استعمال قطع نظر اس بات کے کہ کس نے استعمال کیا اور کون اس کا نشانہ بنا ہے قابل مذمت ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف نے کہا کہ ثبوت و شواہد کے مطابق شام میں کیمیائی ہتھیار دہشت گردوں نے استعمال کیے ہیں۔ وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے کہا کہ ابھی بھی شام میں دہشت گردوں کے پاس کیمیائی ہتھیار موجود ہیں اور یہ نہ صرف شام کے لیے بلکہ پورے علاقے کے لیے ایک بڑا خطرہ ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے امریکہ کے جنگ پسندانہ لب و لہجے پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ طاقت اور زور زبردستی امریکہ کے مقاصد کو پورا نہیں کر سکے گی۔ انہوں نے شام کے خلاف طاقت کے استعمال کے تعلق سے بعض عرب حکومتوں کے موقف کو بھی غیر دانشمندانہ قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ موقف ان عرب ملکوں کی سیاسی آشفتگی کا نتیجہ ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے ایک بار پھر زور دے کر کہا کہ شام کا بحران صرف اور صرف سیاسی طریقے سے ہی حل کیا جا سکتا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون شام میں کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال کے بارے میں معائنہ کاروں کی رپورٹ آج سلامتی کونسل میں پیش کرنے والے ہیں۔ نیو یارک سے ہمارے نمائندے کے مطابق سیکرٹری جنرل بان کی مون سلامتی کونسل کے ارکان کو شام میں کیمیائی ہتھیاروں سے متعلق معائنہ کاروں کی رپورٹ کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دیں گے۔ خبروں میں کہا گیا ہے کہ اقوام متحدہ کے معائنہ کاروں نے اپنی رپورٹ سیکرٹری جنرل بان کی مون کے پاس جمع کرا دی ہے۔ اقوام متحدہ کے معائنہ کاروں نے دمشق کے نواحی علاقے غوطہ شرقیہ کا دورہ کرنے کے بعد یہ رپورٹ تیار کی ہے۔ رپورٹ میں کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال ہونے یا نہ ہونے کی تصدیق کی جائے گی، تاہم اس کے ذمہ داروں کا تعین نہیں ہوگا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ معائنہ کاروں کی رپورٹ سے اس بات کے اشارے ضرور ملیں گے کہ کیمیائی ہتھیار کس نے استعمال کیے ہیں۔ امریکہ اور مغربی حکومتوں نے شام پر الزام لگایا ہے کہ اس نے غوطہ شرقیہ میں کیمیائی ہتھیار استعمال کیے ہیں۔ حکومت شام نے مغربی ملکوں کے الزامات کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے کہا تھا کہ مغرب کے حمایت یافتہ دہشت گرد گروہوں نے کیمیائی ہتھیار استعمال کیے ہیں اور یہ گروپ اس سے پہلے بھی خان الاصل نامی علاقے میں سارین گیس استعمال کر چکے ہیں۔ شام نے کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال سے متعلق تحقیقات کے لیے عالمی معائنہ کاروں کو بھی علاقے کے دورے کی اجازت دے دی تھی۔ دہشت گرد گروپ النصرہ فرنٹ نے صوبہ ہومس کے علوی آبادی والے علاقے میں شامی شہریوں کے قتل عام کی ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ فرانس پریس کے مطابق النصرہ فرنٹ کی جانب سے جاری ہونے والی ایک ویڈیو کلپ میں کہا گیا ہے کہ فرنٹ کے مسلح افراد نے حالیہ 5 روز کے دوران ہومس کے علوی آبادی والے 3 دیہات پر حملے اور بڑے پیمانے پر لوگوں کو ہلاک کیا ہے۔ اس ویڈیو پیغام میں کہا گیا ہے کہ صرف منگل کے روز کم از کم 30 علویوں کو قتل کیا گیا۔ دوسری جانب شامی فوج نے ملک کے مشرقی علاقے سے سعودی انٹیلیجنس کے 2 افسران کو گرفتار کیا ہے۔ دمشق میں فوجی ذرائع نے بتایا ہے کہ گرفتار ہونے والے دونوں افسران سعودی انٹیلیجنس چیف بندر بن سلطان کی براہ راست کمان میں کام کر رہے تھے۔ غرب اردن میں فلسطینی عوام نے الجزیرہ ٹیلی ویژن کے خلاف مظاہرے کر کے اس کا دفتر بند کیے جانے کا مطالبہ کیا ہے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ غزہ میں الجزیرہ کا دفتر پہلے ہی بند ہے۔
الجزیرہ سیٹلائٹ نیوز چینل ہے جس کا مرکز قطر کے دارالحکومت دوحہ میں ہے۔ اس کی نشریات صہیونی حکومت، امریکہ اور سعودی عرب کے مفادات کے تحفظ کے لیے ہوتی ہیں۔ غرب اردن کے فلسطینی نوجوانوں نے فلسطین کے تعلق سے اس چینل کی غلط خبروں اور معاندانہ روش کے خلاف رام اللہ میں اس کے نمائندہ دفتر کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ فلسطینی نوجوانوں نے رام اللہ میں الجزیرہ کا دفتر بند کیے جانے کا مطالبہ کیا۔ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ مشتعل فلسطینی نوجوان الجزیرہ کے دفتر پر حملہ کرنا چاہتے تھے، لیکن فلسطینی انتظامیہ کی پولیس نے انہیں دفتر تک جانے سے روکا اور طاقت کا سہارا لے کے انہیں منتشر کر دیا۔ غزہ پٹی کے فلسطینی بھی الجزیرہ کی فلسطین مخالف روش پر معترض ہیں۔ فلسطینی عوام کے اعتراض کے نتیجے میں غزہ میں الجزیرہ کا دفتر بند ہو چکا ہے۔ مصری نوجوانوں کا بھی کہنا ہے کہ الجزیرہ صہیونی حکومت کے مقاصد کے لیے کام کرتا ہے۔ انہوں نے بھی الجزیرہ کا دفتر بند کیے جانے کا مطالبہ کیا ہے۔ مصری نوجوانوں کا کہنا ہے کہ الجزیرہ مشرق وسطی میں صہیونیوں کے مفادات کے تحفظ کے لیے قائم کیا گیا ہے اور اس کی نشریات مصر کے خلاف اور اسرائیل کے فائدے میں ہوتی ہیں۔ مصریوں کا کہنا ہے کہ الجزیرہ مصر میں فتنہ بھڑکانے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا اور مصر کے تعلق سے اس کی نشریات تخریبی ہوتی ہیں۔ شام کے باشندوں کو بھی الجزیرہ کے رویے پر اعتراض ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ الجزیرہ شام کے واقعات کی صحیح تصویر پیش نہیں کرتا اور شام کے تعلق سے صہیونی حکومت کے مفادات کے لیے کام کرتا ہے۔ اسی دوران الجزیرہ کی مستعفی اینکر لونا شبل نے انکشاف کیا ہے کہ الجزیرہ کی اکثر رپورٹیں جعلی ہوتی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ الجزیرہ اور اس جیسے دوسرے چینل خبریں اپنے مالکین کی پالیسیوں کے تحت خاص جہد کے ساتھ تیار کرتے ہیں اور واقعات کو اپنے غلط مقاصد کے تحت بڑھا چڑھا اور اکثر غلط شکل میں پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ الجزیرہ میں نامہ نگاری کے اصولوں اور امانتداری کی پابندی نہیں کی جاتی۔ الجزیرہ کے مستعفی اینکر لونا شیبل کا کہنا ہے کہ الجزیرہ ان ٹی وی چینلوں میں سے ہے جو خطے کی اقوام کے خلاف اور مغربی سامراج کے لیے کام کرتے ہیں۔
بحرین میں آل خلیفہ کے خلاف عوام کے مظاہروں کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ ہمارے نمائندے کے مطابق عوام نے مناما کے مضافات میں واقع علاقے دیا میں مظاہرے کر کے آل خلیفہ حکومت کے خاتمے اور جمہوریت کے قیام کا مطالبہ کیا۔ اس رپورٹ کے مطابق آل خلیفہ حکومت کے فوجیوں نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے طاقت کا بیجا استعمال کیا اور متعدد افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ بحرین میں آل خلیفہ حکومت کے کارندوں کے ہاتھوں ایک سیاسی کارکن محمد عبدالجلیل کی شہادت کے بعد عوام کے مظاہروں میں وسعت آ گئی ہے۔ جمعے کو شہید عبدالجلیل کے جنازے میں بھی ہزاروں افراد نے شرکت کر کے آل خلیفہ حکومت کے خاتمے کا مطالبہ کیا تھا۔ آل خلیفہ حکومت کے سیکیورٹی اہلکاروں نے جنازے پر زہریلے آنسو گیس کی شیلنگ اور فائرنگ کر کے درجنوں افراد کو زخمی کر دیا تھا، جس کے بعد پورے بحرین میں حکومت مخالف مظاہروں میں تیزی آ گئی ہے۔ اسی کے ساتھ انسانی حقوق کی عالمی تنظیم ہیومن رائٹس واچ نے ایک بیان جاری کر کے بحرین میں بچوں کی گرفتاری پر سخت اعتراض کیا ہے۔ ہیومن رائٹس واچ نے آل خلیفہ حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ بچوں کی گرفتاری اور انہیں ایزائیں دینے کا سلسلہ بند کرے۔ بحرین کے انسانی حقوق کے کارکنوں نے بھی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ تمام سیاسی قیدیوں، خاص طور پر عورتوں اور بچوں کو فوری طور پر جیلوں سے رہا کیا جائے۔ ترکی میں وزیراعظم رجب طیب اردوغان کی حکومت کے خلاف پرتشدد مظاہروں کی خبریں موصول ہوئی ہیں۔ خبروں میں کہا گیا ہے کہ استنبول اور انطاکیہ میں ہونے والے مظاہرے پولیس کی مداخلت کے بعد پرتشدد رخ اختیار کر گئے۔ پولیس نے استنبول میں مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے ان پر آنسو گیس کے گولے پھینکے اور واٹر کینن کا استعمال کیا۔ متعدد مظاہرین کو گرفتار بھی کیا گیا ہے۔ استنبول اور انطاکیہ میں حالیہ دنوں کے دوران ہونے والے حکومت مخالف مظاہروں کے دوران مرنے والوں کی یاد میں یہ مظاہرے کیے جا رہے ہیں، جن میں ہزاروں افراد شریک ہیں۔ مظاہرین حکمران جماعت کے دفتر کی جانب مارچ کرنا چاہتے تھے، تاہم پولیس نے انہیں ایسا کرنے کی اجازت نہیں دی۔ شام کی سرحد کے قریب واقع شہر ہتائی میں حکومت مخالف مظاہروں کے دوران ایک نوجوان کی ہلاکت کے خلاف مظاہرے اب ترکی کے بڑے شہروں تک پھیل گئے ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ مذکورہ نوجوان مظاہروں کے دوران ایک عمارت سے گر کر ہلاک ہو گیا تھا۔ مظاہرین نے پولیس پر الزام لگایا ہے کہ اس نے مذکورہ نوجوان کو تشدد کرنے کے بعد ہلاک کیا ہے۔ افغانستان کے صدر نے صدارتی الیکشن اپنے وقت پر کرائے جانے پر زور دیا ہے۔ کابل سے ہمارے نمائندے کے مطابق افغان صدر حامد کرزئی نے صوبہ ہلمند اور زابل کے قبائلی عمائدین سے ملاقات میں انتخابات کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ صدارتی الیکشن اپنے مقررہ وقت پر ہونے چاہیے۔ انہوں نے صدارتی الیکشن مؤخر کیے جانے کی افواہوں کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ انتخابات کا وقت پر ہونا عوام کے مفاد میں ہے، اور اگر انتخابات نہ ہوئے تو پورا نظام قانونی حیثیت کے حوالے سے سوالیہ نشان کی زد میں آ جائے گا۔ افغان صدر نے کہا کہ انتخابات افغانستان کے مستقبل کے نظام کو قانونی حیثیت دیں گے۔ حامد کرزئی نے اس سے پہلے بھی افغان الیکشن کمیشن کے سربراہ سے ملاقات میں صدارتی الیکشن وقت پر کرانے پر زور دیا تھا۔ افغانستان کے الیکشن کمیشن کے سربراہ یوسف نورستانی نے بھی اعلان کیا ہے کہ صدارتی الیکشن اپنے وقت پر ہوں گے۔ افغانستان میں صدارتی الیکشن اپریل 2014 میں ہونے والے ہیں۔ ہندوستان کی ریاست اتر پردیش میں وقف کی زمینوں پر ناجائز قبضے کے خلاف لکھنؤ سے رائے بریلی تک ایک احتجاجی روڈ شو کیا گیا۔ تفصیلات کے ساتھ لکھنؤ سے سرور حسین۔
مسلمانوں کی وقف کی جائیداد پر سیاسی لیڈران کے ناجائز قبضے کی مخالفت کرتے ہوئے لکھنؤ سے رائے بریلی تک ایک روڈ شو کا اہتمام کیا گیا۔ اتر پردیش میں وقف کی جائیداد پر سیاسی لیڈران کے ناجائز قبضے کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے لکھنؤ کے آصفی امام باڑے سے رائے بریلی تک ایک روڈ شو کیا گیا، جس میں کم و بیش لکھنؤ سے ہزاروں افراد اور رائے بریلی سے مسلمانوں کی کثیر تعداد نے شرکت کرتے ہوئے مرکزی اور ریاستی حکومتوں سے جلد از جلد وقف کی جائیداد کو مسلمانوں کے حوالے کرنے کا مطالبہ کیا۔ قابل ذکر ہے کہ اس روڈ شو میں خواتین نے بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔
سات مسجدیں انہوں نے ایک سال میں ڈھائی ہیں، جس میں ایک غوثیہ مسجد ہے جو 700 سال پرانی، قبرستان ڈھا دی ہیں وہاں کے اوپر، اور وہاں پر بڑی بڑی کالونیاں بنا رہے ہیں جو کروڑوں کروڑوں کے فلیٹ اس پر بکیں گے۔ وقف بل پیش کر رہے ہیں ایک طرف، کہ وقف کی حفاظت ہو، دوسری طرف وقف کی زمین پر خود گورنمنٹ قبضہ کر رہی ہے۔
کیمرامین ارشاد حسین کے ساتھ سرور حسین، سحر عالمی نیٹ ورک، لکھنؤ۔
ممبئی کی مسجد ایرانیان مغل مسجد میں حضرت امام علی ابن مصر رضا علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے ایک عظیم الشان پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ تفصیلات کے ساتھ ممبئی سے علی عباس وفا۔
امامیہ ایجوکیشن ٹرسٹ لکھنؤ کی جانب سے مسجد ایرانیان مغل مسجد میں جشن ولادت امام علی رضا علیہ السلام کے عنوان سے ایک جشن کا اہتمام کیا گیا، جس میں مقررین نے امام علی مقام کے زندگی کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی۔ امامیہ ایجوکیشن ٹرسٹ لکھنؤ کی جانب سے مسجد ایرانیان مغل مسجد میں جشن ولادت امام علی رضا علیہ السلام کے عنوان سے منعقدہ جشن سے مقررین نے امام علی مقام کے علم و حلم، صبر و قناعت، شجاعت اور زندگی کے مختلف پہلوؤں پر مفصل روشنی ڈالی۔ جشن امام علی رضا علیہ السلام سے خطاب کرتے ہوئے جمہوری اسلامی ایران ممبئی کے کونسلر مہدی حسن خوانی نے امام علی مقام کی ذات والا صفات پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ امام وہ ہوتا ہے جو دلوں پر راج کرتا ہے۔ مہدی حسن خوانی نے مزید کہا کہ جمہوری اسلامی ایران میں دہ کرامت کے عنوان سے 10 دنوں تک امام علی رضا علیہ السلام کا جشن بڑے عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ امام علی مقام نے علم حاصل کرنے پر شدت سے زور دیا ہے اور ہمیں چاہیے کہ علوم آل محمد سے زیادہ سے زیادہ استفادہ حاصل کریں اور اپنے بچوں کو بھی زیور علم سے سنواریں۔ پروگرام کے کنوینر روح رواں مولانا علی حسین قمی نے سحر عالمی نٹور سے مخاطب ہوتے ہوئے پروگرام کی غرض و غایت کا ذکر کیا۔
امام رضا علیہ السلام کی ولادت کے موقع پر یہاں کے اوپر جشن منایا گیا اور خاص طور سے امریکہ اسرائیل جیسے ناپاک ملکوں کی مذمت کی گئی۔
پروگرام میں کثیر تعداد میں علماء کرام اور شعراء کرام موجود تھے، جبکہ شعراء کرام نے بارگاہ امام علی رضا علیہ السلام میں نذرانہ عقیدت پیش کیا۔ کیمرامین انیس کے ساتھ علی عباس وفا، سحر عالمی نیٹورک، ممبئی۔
حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے امامیہ ایجوکیشن ٹرسٹ نے دہلی میں بھی ایک پروگرام کا انعقاد کیا۔ تفصیلات کے ساتھ شمشاد کاظمی۔
فرزند رسول حضرت امام رضا علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے دہلی میں جشن رضا کا انعقاد کیا گیا، جس میں مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے دانشوروں نے حضرت امام رضا علیہ السلام کی بابرکت زندگی کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی اور انہیں خراج عقیدت پیش کیا۔ امامیہ ایجوکیشنل ٹرسٹ کے زیر اہتمام غالب اکیڈمی میں منعقدہ اس تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے امام ہشتم حضرت امام رضا علیہ السلام کی حیات طیبہ اور آپ کے علمی کارناموں کا ذکر کیا اور کہا کہ ایران کے شہر مشہد میں آپ کا عالی شان روضہ ہے، جہاں پوری دنیا سے آپ کے عقیدت مند زیارت کو جاتے ہیں۔ مولانا علی حیدر نقوی نے حضرت امام رضا علیہ السلام کے علمی کارناموں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا،
امام رضا غریب نے بہت سارے علمی کارنامے کیے اور اخلاقیات، کیونکہ سیرت میں، صورت میں، رفتار میں، کردار میں، انداز میں، علم میں، ہیبت میں، شجاعت میں، امام رضا علیہ السلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ تھے، اور وہی انداز جو رسول کا تھا وہی انداز امام رضا علیہ السلام کا تھا۔
حجت الاسلام حسن راجانی نے دسترخوان امام رضا علیہ السلام کی فضیلت بیان کرتے ہوئے کہا،
امام غریب کے وہاں پر کوئی جاتا ہے تو خواہش یہ ہوتی ہے کہ ان کے وہاں جو کھانا کھلایا جاتا ہے وہاں سے ہمیں کھانا ملے۔ جب ہمارا امام وہاں پہ رہا تو پھر اللہ نے ایک انعام ایسا دیا کہ ہر مسلمان یہ خواہش کرے گا کہ ہم امام کے مہمان ہو جائے۔
شمشاد کاظمی، سحر عالمی نیٹورک، دہلی۔
فلپائن کی فوج نے ملک کے جنوبی علاقے میں واقع باغیوں کے ٹھکانوں پر حملے کیے ہیں۔ منیلا میں فوج کے ترجمان نے فضائی آپریشن سے قبل صحافیوں کو بتایا ہے کہ باغیوں کا کام تمام ہونے والا ہے اور وہ فرار ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بعض مسلح باغی خود کو عام شہریوں کے درمیان چھپانے کی کوشش بھی کر رہے ہیں، جن کی شناخت اور گرفتاری کے لیے دیہی عہدیداروں کی مدد حاصل کی جا رہی ہے۔ فوج کے مطابق مورو لیبریشن فرنٹ کے تقریباً 100 مسلح عناصر اب بھی علاقے میں موجود ہیں اور زامبوانگا نامی علاقے کے قریب 2 دیہات میں جمع ہو گئے ہیں۔ ایک اور اطلاع یہ ہے کہ جنوبی شہر زامبوانگا کے قریب فوج اور علیحدگی پسندوں کے درمیان ہونے والی لڑائی میں کم از کم 62 باغی مارے گئے ہیں۔ واضح ہے کہ خودکار ہتھیاروں اور RPG گنوں سے لیس مورو لیبریشن فرنٹ کے مسلح افراد نے 1 ہفتے قبل زامبوانگا شہر پر حملہ کر کے درجنوں افراد کو یرغمال بنا لیا تھا تاکہ انہیں انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کیا جائے۔ جاپان میں آندھی اور طوفان اور بارشوں کے نتیجے میں متعدد علاقے زیر آب آ گئے ہیں۔ حکام نے بتایا ہے کہ تیز آندھی، طوفانی بارشوں اور مٹی کے تودے گرنے سے کئی علاقے زیر آب آ گئے اور متعدد علاقوں کی بجلی منقطع ہو گئی ہے۔ دریائے کائسورا کا بند ٹوٹ جانے سے مغربی اور وسطی جاپان میں کئی علاقوں میں پانی بھر گیا ہے اور متعدد عمارتیں ڈوب گئی ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ 2.5 لاکھ سے زیادہ افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا ہے۔ مین ای طوفان کی وجہ سے 8 لاکھ گھروں کی بجلی بھی منقطع ہو گئی ہے۔ شمالی ٹوکیو میں تیز ہواؤں کے باعث متعدد گھروں اور گاڑیوں کو بھی شدید نقصان پہنچا ہے۔ شنگا اور فوکو کایوٹو شہر میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ اور ناظرین آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر پیش خدمت ہیں۔ ایران میں جشن ولادت امام رضا علیہ السلام کا آغاز، روضہ مبارک کی چادر اور گنبد طلائی کا پرچم تبدیل۔ ایران شام کے مسئلے میں لا تعلق نہیں رہے گا، سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے کمانڈروں کے سالانہ اجلاس سے صدر مملکت کا خطاب۔ صدارتی الیکشن وقت پر ہوگا، صوبائی قبائلی عمائدین سے ملاقات میں افغان صدر کا اعلان۔ ناظرین خبریں اپنے اختتام کو پہنچی، تازہ ترین خبروں کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ سے رجوع کر سکتے ہیں، پتہ ہے urdu.sehar.tv.ir۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔